إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم حاضرين جمع معزز اسلامي خواتي اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے لیے آسان فرما دیا. اس سخت گرمی کے باوجود الحمدللہ مسلمانوں نے بغیر کسی مشقت کے روزے جیسی عظیم عبادت کو انجام دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان عبادتوں کو قبول فرما لے. میرے محترم بھائیو، بار بار بتلایا جا چکا کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک موقع ہے جو بندوں کو عطا کیا گیا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے دربار میں رو کر گڑ گڑا کر ایسی عبادتیں کر کے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے. ایک موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے. اگر انسان اس موقع کی قدر نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اگر رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے تو پھر ایسے آدمی سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکتا ہو. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل امین نے بدعا فرمائی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے دور فرما دے ایسے آدمی کو جو رمضان کو اپنی زندگی کے اندر پا لے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور جہنم میں داخل ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی اس بدعا پر آمین کہا. کیونکہ جو شخص رمضان کو پانے کے بعد اپنی مغفرت نہ کرا سکا، بھلا وہ پھر کب اپنی مغفرت کرا سکے گا؟ میرے محترم بھائیو، رمضان کا دو تہائی حصہ گزر چکا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان گزشتہ دنوں میں ہم نے اس معزز مہمان اللہ کی جانب سے دیے گئے اس عظیم تحفے کی کتنی قدر کی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک جو اللہ کی جانب سے ہمیں عطا کیا گیا تھا، ہم میں سے کس نے اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھایا ہے اور کس نے ان عظیم دنوں کو عام دنوں کی طرح گزار دیا ہے۔ میرے محترم بھائی، جو گزر چکا سو گزر چکا، لیکن ایک انسان اب بھی اگر اپنے گزرے ہوئے پر نادم اور شرمندہ ہو کر بقیہ دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے تو موقع اس کے ہاتھ میں ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ خصوصاً یہ دن جو باقی رہ گئے ہیں اس ماہ مبارک کے سب سے بہترین دن ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو کچھ الگ طریقے سے بدل دیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بھانپ کر فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ، آخری دس دنوں کا آغاز ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزاری کے اندر وہ جوش دکھایا کرتے تھے، آپ عبادت کے اندر وہ محنت کیا کرتے تھے جو عام دنوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنی کمر کس لیتے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ کیوں نہیں میرے محترم بھائیو، اس عظیم رات، ان دس دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مہربانی سے ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کو بذات خود اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت رات قرار دیا ہے، مبارک رات قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، حامیم کتاب مبین کی قسم، اس کتاب کی قسم جو کھلی ہوئی ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کتاب کو ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے، بابرکت رات میں اتارا ہے، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم لوگ اپنے بندوں کو ڈرانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے حکم سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں، رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم، یہ آپ کے رب کی جانب سے خصوصی رحمت ہے جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم رات کو جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا مبارک رات قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اس رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک عظیم رات میں۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بیت العزہ میں قرآن کریم کو اس رات میں نازل فرمایا، بیت العزہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن کریم لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے اور لیلۃ القدر مبارک رات ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو مبارک رات کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے بارے میں ایک اور بات بتلایا، کہا کہ اس میں اللہ کے حکم سے مضبوط فیصلے ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات پورے سال کے اندر جن کی موت ہونے والی ہے، جو پیدا ہونے والے ہیں، جن کو روزی دیا جانا ہے، جن کو جو کچھ عطا کیا جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کو ان کی ذمہ داریاں عطا فرماتا ہے۔ جب ہماری قسمتیں لکھی جا رہی ہوں، جب ہمارے فیصلے کیے جا رہے ہوں اور ہم لوگ غافل رہیں، اللہ کی عبادت سے دور رہیں، کسی اور کام میں مشغول رہیں، بھلا اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہماری زندگی کے لیے وہ فیصلہ فرما جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، اسی لیے لیلۃ القدر پورے سال کے فیصلوں کی رات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کریں۔ آگے آئے گا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر کو اگر میں پا لوں تو کیا دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تیرا نام عفو یعنی درگزر کرنے والا، درگزر کرنے کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ جو جامع دعا ہے، اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں آنے والی ہر قسم کی بلاؤں کے ٹلنے اور ہر قسم کے خیر کو مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیو، اس رات کی قدر کرتے ہوئے، رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور گریہ وزاری میں بندے کو مشغول ہونا چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے مقام کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک مکمل سورت اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں اتاری ہے، جس سورت شریفہ میں اس رات کے مقام اور مرتبے کے سوا دوسری کوئی بات نہیں بتلائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہوتی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس سوال کے ذریعے، اس آیت کریمہ کے ذریعے لیلۃ القدر کے مقام کو بلند فرما رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہی کیا ہو کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو ہزار مہینوں کے برابر نہیں کہا بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ ہزار مہینوں کے اندر 29,000 سے 30,000 تک کی راتیں ہوتی ہیں۔ آدمی ایک رات محنت کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر کے 30,000 راتوں کے برابر کا اجر و ثواب پا سکتا ہے، 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب پا سکتا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ اجر پا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس رات فرشتے اترتے ہیں، حالانکہ ہر رات بندوں کے اعمال لانے اور لے جانے کے لیے فرشتے اترتے ہیں، ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے آسمان پہ چڑھتے اور اترتے ہیں، لیکن یہ رات فرشتوں کے اترنے کی کچھ خصوصی رات ہے، بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں فرشتے اترتے ہیں، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ اس رات اتارے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے لے کر دنیا کے اندر اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، پوری رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، اور یہ طلوع فجر تک اللہ کی رحمتوں اور سلامتی کا نزول جاری رہتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس رات کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس رات کی عبادت کا ایک الگ ہی مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور اجر کی نیت سے کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھلائی گئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص حکمت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کو بھلا دیا, اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے, اس میں سے جو چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے ما ننسخ من آیت او ننسها الا نأتي بخير منها او مثلها, جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کے جگہ پر ویسی ہی یا اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعین بتلا دیا, کہا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز آپ سے بھلا دیا, اللہ کے وعدے کے مطابق اس رات کا بھلایا جانا امت محمدیہ کے لیے اس رات کے بتلائے جانے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کچھ راتوں کے اندر تلاش کرنے کا حکم فرمایا, یہ جاننے کے لیے وہ کون سا سچا متلاشی ہے, وہ کون سا شخص ہے جس کے دل میں اس رات کو پانے کی سچی تڑپ ہے کہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 10 راتوں تک جاگ سکتا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو قریب کرتے ہوئے فرمایا فلتمسوها فی العشر الاواخر من رمضان, رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو, اس رات کو ڈھونڈو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کو کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ رات ان 10 راتوں کے اندر تلاش کی جائے تو مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی قریب کر دیا, فرمایا فلتمسوها فی کل وتر, اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اسے ڈھونڈو, یعنی پوری 10 راتوں کے اندر انہیں تلاشنا ہے, لیکن ان 10 میں سے جو طاق ہیں 21, 23, 25, 27 اور 29 ان راتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اسے ڈھونڈنا اور اسے تلاشنا چاہیے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان 10 راتوں کا عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا بتلاتے ہوئے فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کے اندر وہ محنت کیا کرتے تھے, وہ اجتہاد اور کوشش کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں جو کوشش عام دنوں میں نہیں ہوا کرتی تھی. کان اذا دخل العشر احیا لیلہ, جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راتیں جاگتے تھے ان راتوں میں رجب کی رات نہیں ہے, اسراء اور معراج کی رات نہیں ہے, شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے, جاگنے کی جو راتیں ہیں اہل بدعت اس سے سو جاتے ہیں. جن راتوں کے اندر کوئی مشروعیت نہیں ہے ان راتوں کے اندر کثرت سے عبادت کرتے ہیں, یہی نتیجہ ہے ان لوگوں کا جو بدعتوں کو اپناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بدعت کی لعنت سے انسان کو سنت سے دور کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت سے قریب فرمائے, سنت پر عمل کرنے والا بنائے. ماں عائشہ فرماتی ہے جب آخری 10 راتیں رمضان کی شروع ہو جاتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو جاگا کرتے تھے, پوری 10 راتوں کو جاگا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, خود بھی جاگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو, اپنی ازواج مطہرات کو, اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. وَجَدَّ, اور بڑی محنت کیا کرتے تھے. وَشَدَّ الْمِئْزَر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے. محدثین کا کہنا ہے کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کمر کس لیتا ہے تو کام کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی محنت آپ سے ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر وہ پوری محنت کر دیا کرتے تھے. بعض محدثین نے کہا وشد المئذر, آپ اپنی کمر کس لیتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ازواج مطہرات سے دور رہتے تھے, امہات المؤمنین کے پاس نہیں جاتے تھے, وہ تعلقات بند کر دیتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان ہوا کرتے ہیں. اور دونوں مطلب صحیح ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں بڑی محنت بھی فرمایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور رہا کرتے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ رات ملے تو کیا کروں, آپ نے دعا سکھلائی. محدثین کہتے ہیں ماں عائشہ کا یہ کہنا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس رات کو میں محسوس کر لوں, اس رات کو میں پا لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, تو امام الباری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جو حقیقت میں اس رات کا متلاشی ہے اسے یہ احساس ہو سکتا ہے, وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا, اور یہ شعور یہ احساس کوئی واضح احساس نہیں ہوگا بلکہ اس کے ایمان اس کی صلاح اور اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ کی جانب سے دیا جانے والا ایک شعور ہوگا جس سے وہ یہ محسوس کرے گا کہ وہ لیلۃ القدر میں جاگ رہا ہے. عبادت کے اندر اسے لذت محسوس ہوگی, عبادت میں اسے مزہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کی تڑپ اس کے سینے میں اور زیادہ جاگے گی. یہی شعور لیلۃ القدر کے پانے کا شعور ہے. اگر کسی آدمی کو یہ شعور ہو جائے, کسی آدمی کو یہ احساس ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ یہ دعا کرے, کثرت سے پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو درگزر کرنے والا, عفو اور درگزری کو پسند کرنے والا, تو مجھے درگزر فرما دے, تو مجھے عافیت سے نواز. اس قسم کی دعا لیلۃ القدر کے اندر کثرت سے کرنی چاہیے اور یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کو سکھائی تھی, اس ہستی کو سکھائی تھی جو ہستی پوری زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی تھی. سوال کرنے والے نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے, محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. پوچھنے والے نے پھر پوچھا مردوں میں کس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. تو میرے محترم بھائیو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اسے اگر کوئی چیز سکھائیں گے تو سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ بڑی چیز سکھائیں گے, اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, بیہقی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے کہ میں اس سے دعا کرتا رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ, اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کی دعا کرو. عافیت یعنی ہر شر سے دور رکھ کر خیر کا حاصل ہونا. عباس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن کے بعد آئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص دعا سکھلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس, اے نبی کے چچا, اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کی دعا مانگو, کیونکہ اسلام کے بعد بندے کو اگر کوئی چیز سب سے اونچی دے دی گئی ہے تو وہ عافیت ہے. اسی لیے ایسے پیارے موقع پر جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیلۃ القدر ہے, زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچی چیز مانگنے کا حکم دیا اور وہ عافیت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اس طریقے سے ہوا کرتی تھیں, اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت تجھ سے مانتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے درگزری طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں جو کچھ میں نے کر لیا ہے، اور عافیت طلب کرتا ہوں آنے والے کے بارے میں. فی دینی و دنیایا، میری دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرما، آخرت کے اندر بھی عافیت عطا فرما. و اہلی و مالی، میرے آل و عیال میں بھی عافیت عطا فرما، میرے مال میں بھی عافیت عطا فرما. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی، اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعا سکھایا کرتے تھے اس دعا کا تذکرہ ترمذی شریف میں ہے. میرے محترم بھائیو، لیلۃ القدر کا پانا، محسوس کرنا، یہ نیک لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. اور اس رات کے اندر کیا دعا کرنی چاہیے وہ دعا بھی سکھلائی گئی ہے. یہاں پر ایک ہلکی سی بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کریم کا جو لفظ ہے یہ لفظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے صحیح دعا یہ ہے کہ آپ کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کریم کا جو لفظ ہے یہ حدیث کے اندر زیادتی ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ رات ہم نے پا لی ہے. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ رات بالکل معتدل رات ہوگی، اس رات کے اندر سکینت ہوگی، اس رات کا موسم نہ گرم ہوگا اور نہ ٹھنڈا ہوگا. اسی طریقے سے اس رات کی صبح جب سورج طلوع ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلوع ہو کر بلند ہونے تک سورج چاند کے مانند روشن اور بغیر شعاعوں کے ہوگا. بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سورج کی شعائیں اس رات اس لیے چھپ جاتی ہیں کیونکہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی رحمت کے فرشتے جو زمین پر اترے تھے آسمان کی طرف چڑھتے رہتے ہیں، جس سے سورج کی شعائیں چھپ جاتی ہیں. علم اللہ کے پاس ہے، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اہل علم کا یہ خیال ان کے تخمینے اور ان کے انداز سے ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سبحہ، لیلۃ القدر جو ہے بہت ہی زیادہ اطمینان والی رات ہے، سکونت والی رات ہے، فلقۃ لا حارۃ ولا بارنہ، یہ رات معتدل ہے، نہ تو یہ گرم ہوگی اور نہ ٹھنڈی ہوگی. تصبح الشمس صبیحتہا ضعیفۃ حمراء، اس رات کے بعد جو سورج نکلے گا وہ سورج بالکل صاف اور سرخ مائل ہوگا، اس کی کوئی شعائیں نہیں ہوں گی. دوسری روایت جو صحیح الجامع کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبیحۃ لیلۃ القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، لیلۃ القدر کی صبح میں جو سورج نکلے گا اس کی شعائیں نہیں ہوں گی. کأنها قسط حتی ترتفع، دیکھنے میں وہ چاند کے جیسے لگے گا، اور سورج کی یہ کیفیت اس وقت تک ہوگی جب تک کہ سورج مکمل طور پر بلند نہ ہو جائے. لیکن یہ نشانی آپ دیکھ کر اگر لیلۃ القدر کو پہچان بھی لیں تو لیلۃ القدر پیچھے گزر چکی ہے. عقل مند وہ ہے جو اس نشانی کے چکر میں پڑے بغیر رات بھر عبادت میں محنت اور مشقت کرے، پھر اس کے بعد اگر یہ نشانی اسے نظر آ جائے تو ایسی صورت میں خوش ہو جائے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 22 کی صبح کو اس نے یہ نشانی دیکھ لی تو 23 کی رات محنت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ نشانی ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ لیلۃ القدر گزر چکی ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے باقی رہنے کی امید آخری رات تک کی جا سکتی ہے. اسی لیے میرے محترم بھائیو، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا
کہ لیلۃ القدر کی یہ جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے تحت بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلم شریف کی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 27ویں رات کا لیلۃ القدر ہونا زیادہ ممکن ہے، لیکن دوسری روایتوں کے اندر 25ویں رات کا ہونا بھی یقینی آیا ہے، 23ویں رات کا ہونا بھی یقینی آیا ہے، 21ویں رات کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر 22ویں 24ویں اور اسی طریقے سے 26ویں اور 28ویں رات بھی ہو، کیونکہ اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں جس طریقے سے وتر راتیں طاق راتیں لیلۃ القدر ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے جفت راتیں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ 10 راتیں جاگی جائیں، ان راتوں کو جاگ کر عبادتیں کر کے اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ جو مادی علامتیں ہیں، ظاہری علامتیں ہیں، ان علامتوں کو بیان کرتے ہوئے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ علامتیں دیکھنے والے کو نظر تو آ جائیں گی لیکن وہ یقین سے نہیں کہہ سکے گا کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کا حقیقی شعور اللہ کے اس بندے کو ہوگا جس بندے پر اللہ مہربان ہو جائے اور اس رات کے اندر عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات کو پانے کے لیے اور ان عظیم دنوں اور راتوں کا احترام کرتے ہوئے ان راتوں کے اندر ایک عظیم عبادت انجام دیا کرتے تھے، جس عبادت کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور یہ عبادت اعتکاف اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک مشروع عبادت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد سے، جب سے رمضان شروع ہوا سن 2 ہجری سے وفات تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے خاطر ساری دنیا سے اپنا رشتہ کاٹ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اپنے آپ کو روکے رکھے اور عبادت کے اندر مشغول ہو جائے، سخت حاجت اور ضرورت کے بغیر۔ سخت حاجت اور ضرورت سے مراد ایسی حاجتیں جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، کھانا پینا، قضاء حاجت، غسل کرنا، یہ جو سخت حاجتیں ہیں، ان حاجتوں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 راتیں اعتکاف فرمائی۔ قرآن کریم میں اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ الْمَسَاجِدَ، تم لوگ اپنی بیویوں سے جمع نہیں کر سکتے اس حال میں جب تم اعتکاف میں رہو۔ اور اس سلسلے میں کئی صحیح حدیثیں ہیں، اعتکاف رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بیان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کی میں نے نظر مانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اعتکاف کر لو، اور بہترین اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تادم حیات اپنی پوری زندگی میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرتے رہے۔ اعتکاف صرف مسجد میں بھی ہو، مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیہقی اور ابو داود کی حسن روایت ہے، السُنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ، معتکف کے لیے یہ سنت ہے، یہ ضروری ہے
کہ وہ سخت حاجت اور ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے، ایسی حاجت جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ولا یعود مریضاً ولا یمس امرأته ولا یباشرها ولا اعتکاف الا فی مسجد جماعہ. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حالت اعتکاف میں آدمی کسی بیمار کی عیادت کو نہیں جا سکتا، کسی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا. اعتکاف صرف ایسی مسجد میں کرنا چاہیے جس مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر جمعہ کا خطبہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں جمعہ کا خطبہ ادا کرنے کے لیے اسے کسی اور مسجد میں جانا ہوگا، جو اس کے حق میں واجب ہوگا، اور مسجد سے نکلنا اس کے لیے درست نہیں ہے. اور فرماتی ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ روزے سے رہے. قضاء حاجت کے لیے اعتکاف کرنے والا باہر نکل سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اہل خانہ، اس کے بیوی، اس کے رشتہ دار اس کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، اس سے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن مباشرت کرنا، جمع کرنا حرام ہے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا احتکاف باطل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ، آپ کا گھر مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے تھے. ماں عائشہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا مبارک سر کمرے میں ڈال دیا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی اور آپ کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی. آپ مسجد میں ہوتے تھے، میں حجرے میں ہوتی تھی، میرے اور آپ کے بیچ صرف ہمارے گھر کی چوکھٹ ہوا کرتی تھی. اور اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کبھی کبھی میں حالت حیض میں بھی ہوا کرتی تھی. اللہ کی جانب سے یہ چھوٹ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے، اس کی بیوی اس کی خدمت کر سکتی ہے. اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والا اگر ضرورت محسوس کرے تو مسجد کے اندر خیمہ لگا سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کی بیوی اس کی زیارت کے لیے آ سکتی ہیں. بخاری اور مسلم میں ہے کہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے. جب زیارت کر کے چلنے لگی تو آپ نے فرمایا، تھوڑی دیر رکو، میں تمہیں دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں صفیہ کو لے کر نکلے، دو انصاری صحابہ کا گزر ہوا. جب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کو دیکھا تو تیزی کے ساتھ چلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رسلکما فانہا صفیہ، آسانی سے چلو، آہستہ چلو، یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، میرے ساتھ صفیہ ہے. دونوں صحابہ تعجب میں پڑ گئے، کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بارے میں بھی کوئی غلط گمان کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے خون میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. خوف ہوا کہ کہیں تمہارے دل کے اندر کوئی غلط خیال نہ پیدا کر دے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو حقیقی مربی تھے، شک کی ان تمام جڑوں کو کاٹ دیتے تھے جو فساد اور بگاڑ کی طرف لے جائیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دروازے تک چھوڑ دیا. میرے محترم بھائیو، جس طریقے سے مردوں کے لیے احتکاب کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر عورتوں کے لیے ایسی جگہ فراہم ہو جائے جہاں پر وہ بغیر خوف اور مکمل اطمینان اور اسی طریقے سے امان کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہیں، تو شریعت انہیں بھی اعتکاف کی اجازت دیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المؤمنین اعتکاف کیا کرتی تھیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر ہمیشہ اعتکاف کیا. آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر قائم رہیں، وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے جس طریقے سے مردوں کا مسجد میں آنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی مسجد میں جانا ہوگا، وہ بھی بغیر ضرورت کے نہیں نکل سکتی، لیکن ان کے اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ازوا اپنے شوہروں سے اور اپنے کفیر اور اپنے سرپرستوں سے جو ہے اجازت لے لیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مختصر سی باتیں تھیں اعتکاف اور لیلۃ القدر اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و مہربانی سے جس نے امت محمدیہ پر لیلۃ القدر کی شکل میں اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہم بھی اسی نبی کی امت ہیں، اللہ اپنی مہربانی سے وہ عظیم رات ہم کو نصیب فرمائے، اس رات میں ان عبادتوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے جن عبادتوں سے وہ ہم سے خوش اور راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ عافیت سے نوازے، ملک شام کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، عراق کے ہمارے سنی بھائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، دنیا کے پریشان حال ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ان کے انجام تک پہنچائے، مظلوموں کی آہ اور گریہ و زاری کو اللہ تعالی سن لے، جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے، جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا روزگار فراہم فرمائے، جو لوگ اسلام اور ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کی صف میں انہیں لکھ دے، اللہ ان کے اہل و عیال کو صبر نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور۔